اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد. دين کی نسبت سے جو بھی کام کیے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں بندے کا جوڑ ہو جائے، تعلق ہو جائے. کوئی بھی دین کا کام اللہ سے تعلق کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ان کے خوش ہونے سے ہوتا ہے. اللہ کے تعلق کا مطلب ہوتا ہے ان کا خوش ہونا. اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ بے تعلق ہیں، اللہ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو وہ تعلق والے ہیں. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ راضی نہیں ہوتے اپنے بندوں سے کفر پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوشی اور ناخوشی کے علاوہ معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر مخلوق ان سے متعلق ہے، ہم بھی متعلق ہیں، چونکہ مخلوق خالق کے بغیر موجود نہیں رہ سکتی. خالق کی وجہ سے ہی مخلوق موجود ہوتی ہے، خالق ساتھ ہوتا ہے، خالق تھامتا ہے، خالق متوجہ رہتا ہے. خالق متوجہ نہ ہو تو کائنات پوری ختم ہو جائے گی. اسی لیے اپنی شان کے بارے میں فرمایا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آ سکتی نہ اونگ آ سکتی ان کو، چونکہ نیند اور اونگ میں سے کوئی بھی چیز اگر تھوڑی سی بھی آ جائے تو چیز ہل جائے گی، اپنی جگہ پر نہیں رہے گی. جیسے ڈرائیور کو نیند آ جائے یا اونگ آ جائے تو ہوتا ہے، گاڑی ڈرائیونگ کرتے کرتے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، کوئی آدمی چیز اپنے ہاتھ میں ٹھہرا لیا ہوا ہو اس کو اونگ آ جائے، گر جائے گی. اور اگر سو گیا تب تو پھر تو کہنا ہی کیا ہے، مخلوق ہی تھامتا ہے، مخلوق ہی تھامی جاتی ہے، خالق تھامتا ہے. اسی لیے خالق کی صفت بیان کی گئی قرآن پاک میں کہ وہ قیوم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ ہے اور زندہ ہے. تھا نہیں، حضور کے زمانے میں ایسا کیا تھا، حضور کے زمانے میں تھا، ہے. اسی لیے فرمایا بھروسہ کرو اس زندہ پر جو مرتا نہیں ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، کس پہ اعتماد کریں، کس پہ بھروسہ کریں؟ اس زندہ پہ کرو جو مرتا نہیں ہے. اس سے بڑی طاقتور چیز نہیں ہے کوئی. بندے کو اس شعور کا مل جانا، اس دھیان کا مل جانا کہ وہ اللہ زندہ ہے اور میں اس پہ بھروسہ کر رہا ہوں، چونکہ جو اس پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اس کو کافی ہوتا ہے. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اس کو کافی ہوتا ہے. توکل نہ کرے تو پھر وہ انجان ہو جاتا ہے. جو اس پہ اعتماد کرتا ہے اس کو کافی ہو جاتا ہے. توکل کا مطلب توکل کے موقع پھر ان کو الگ سے جاننا ہوتا ہے. اللہ پاک ہے, اکیلا ہے, زندہ ہے اور قیوم ہے. ہر شے کا وہ قیوم ہے, ہر چیز کا قیوم اور چیز کی صفت کا قیوم. لکڑی کی چیز ہے, کپڑے کی چیز ہے, کارپیٹ کی چیز ہے, کلر کی چیز ہے, اللہ قیوم ہوتا ہے. کپڑے کا کپڑا رہنا اللہ کی قیومیت کی وجہ سے ہوتا ہے, کارپیٹ کا کارپیٹ ہونا اللہ کی قیومیت کی وجہ سے ہوتا ہے, چھت کا چھت رہنا اللہ کی قیومیت کی وجہ سے ہوتا ہے, دیواروں کا دیوار رہنا اللہ کی قیومیت کی وجہ سے ہوتا ہے. ورنہ کوئی دیوار ہی نہیں رہے گی, اللہ قیوم نہ رہے تو کوئی دیوار ہی نہیں رہے گی. اللہ قیوم ہی نہ کرے تو چھت ہی نہیں رہے گی, کوئی کسی کے پاس گھر نہیں رہے گا. اللہ قیوم نہ رہے تو کوئی بھی بندہ ٹھہر ہی نہیں سکتا, نہ بیٹھ سکتا, نہ لیٹ سکتا. چونکہ لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی قیومیت رہتی ہے, چونکہ جب قیومیت نہیں رہے گی تو زمین بھی نہیں رہے گی, تو لیٹیں گے کس پہ؟ قیومیت نہیں رہے گی تو باڈی نہیں رہے گی, تحلیل ہو جائے گی, لیٹیں گے, لیٹے گا کون؟ وہ اپنی قیومیت ہٹا لیتے ہیں تو قصہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ قیوم ہے, قائم رکھنے والے ہیں ہر شے کو, شے کی تمام صفتوں کو, شے کی تمام خصوصیتوں کو. وہی زندگی دیتے ہیں, وہی قدرت دیتے ہیں, وہی علم دیتے ہیں, وہی دیکھنے سننے بولنے کی صلاحیت دیتے ہیں. تو خالق کے بغیر مخلوق رہتا ہی نہیں. چھوٹی بڑی اچھی بری کوئی بھی نہیں. اگر اللہ پاک شیطان کے قیوم نہ ہو تو شیطان باقی نہیں رہ سکتا, انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے اس کو. کیوں رکھا ہوا ہے یہ ان سے نہیں پوچھ سکتے آپ. لا يسأل عما يفعل, وہ جو چاہے کرے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا. آج جن سے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے ان کو بتا دیتے ہیں, میرے کام کی حکمت یہ ہے, میرے فعل کی حکمت یہ ہے. دوست کو بتا دیتے ہیں, چونکہ ہمیشہ خفیہ بات, راز کی بات دوست کو بتائی جاتی ہے اور کسی کو نہیں بتائی جاتی. وہ بھی ایسا دوست ہونا پڑتا ہے جو کہ بات کو پیٹ میں پچانے والا ہو. جو پیٹ میں نہ پچائے اس سے نہیں, اس کو اس سے دوستی تو کرنا چاہیے مگر راز کی بات نہیں بولنا چاہیے. راز کو رکھنا ایک الگ وصف ہے جو انسان کے اندر الگ سے ہوتا ہے, ہر ایک میں نہیں ہوتا ہے. کسی میں بہت کامل ہوتا ہے, کسی میں بہت کامل ہوتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بہت اسپیشل تھے, صاحب السر, حضور کے رازدار تھے. کیا خصوصیت تھی ان میں اللہ ہی جانتے ہیں, اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں. بہت عجیب و غریب رازدار آدمی تھے. یعنی آپ حیرت کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی باتوں کو انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی نہیں بتایا. آخری درجے کی چیز ہو گئی ہے, آخری درجے کی چیز ہو گئی ہے, اس سے آگے نہیں ہو سکتی کوئی چیز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ حضور نے منافقین کے جو نام تم کو بتائے ہیں میں تم سے نہیں پوچھتا چونکہ حضور نے تم کو بتائے ہم کو نہیں بتائے, بس مجھے اتنا بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں. یہ فرماتے تھے مجھے بس اتنا بتا دو کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے, حالانکہ عشر مبشرہ میں سے ہیں, خلیفہ تو رسول اللہ ہیں ثانی. اتنے فضائل ہیں حضرت عمر کے جس کی حد نہیں, لیکن ان لوگوں پر خشیت ہوتی تھی, ڈر ہوتا تھا اللہ پاک کا. عشر مبشرہ میں سے بھی ہیں. شیطان اتنا ڈرتا تھا کہ جس راستے سے عمر آتے تھے اس راستے کو چھوڑ دیتا تھا, جیسے کوئی کل آ رہا ادھر سے تو اپن ڈر کے کیا کرتے. دندو بھائی یا کوئی ایسا آ رہا جو سمجھ میں آتا ہے کہ جب شریر قسم کا ہے حملہ حملہ نہ کر دے, متعصب ہے مسلمان کے ساتھ چاہے وہ نہ ہو اس کلر کا نہ ہو, پھر بھی آپ کیا کرتے ہیں راستہ چھوڑ دیتے ہیں. کوئی بڑا آفیسر آ رہا ہو کوئی فوجی آ رہا ہو آپ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. جان دو بھائی آمنا سامنا نہیں کرنا چاہتے, جہاں پولیس کھڑی ہوئی ہے اس کے بازو سے بھی نہیں جاتے, وہ روڈ چھوڑ کے اس کے بازو سے جاتے ہیں. تین تین لائن ہے سمجھو, ایک لائن پہ پولیس کھڑی ہوئی ہے تو اس کے بازو کی لائن ہے نا, وہاں سے نہیں جاتے, سب سے آخر کی جو ہے نا وہاں سے جاتے پکڑ نہ لے. شیطان کو جس سے ڈر لگتا ہو اندازہ فرمائی, اور یہ بھی حضور کی خبر ہے, کوئی فرضی چیز نہیں, سر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی. وحی جو ہے نا ان کی رائے کے موافق 23 مرتبہ آئی ہے, میرے بعد میرے خلفائے راشدین جس سنت کو جاری کریں اس کو مضبوط پکڑنا, یہ میری سنت ہے جو حضور نے فرمایا, تو یہ حضور کی سنت ہی ہوئی نا. کہ کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جو میرے بعد ہی ہونی طے ہیں, میرے زمانے میں نہیں ہوں گی, جس انداز میں ان کو ہونا ہے, چونکہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی, ضرورت ہی بعد میں پیش آنے والی تھی اس کی, جب مدینہ منورہ میں تعداد اتنی بڑھ گئی مدینہ کے قیام کرنے والوں کی کہ احد پہاڑ تک چلے گئے, تو پھر اذان ثانی کی ضرورت پڑی جمعہ میں, حضور کے زمانے میں ویسا نہیں ہوا تھا. اس لیے فرمایا علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین, خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑنا, ان کی سنت رہے گی. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جیسے جمعہ کی اذان ثانی جو ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع کی ہوئی ہے, چلے گی وہ, یہ نہیں کہ وہ ضرورت نہیں ہے, وہ جیسے یہاں کرتے ہیں نا جاہل لوگ بعض جگہ, ویسا نہیں, وہ برابر وہ چلے گی, وہ مشروع ہو گئی, وہ شریعت کا حصہ بن گئی. جیسے تراویح 20 رکعتیں شریعت کا حصہ بن گئی, چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو جمع فرما دیا, وہ حضرت عمر کے ذریعے سے اس کا مشروع ہونا طے تھا. حضرت عمر نے کیوں بتایا لوگوں کو یہ ایسا, کیونکہ اس سے پہلے جو صورتحال تھی وہ 20 رکعت کے ساتھ مخصوص نہیں تھی, وہ رمضان میں کوئی سوتا ہی نہیں تھا, وہ 20 تو ان کے پاس ایسی چیز تھی, پوری رات جاگتے تھے, وہ پڑھتے ہی رہتے تھے, وہ 20 ہوں 40 ہوں 60 ہوں 80 ہوں, 20 پہ پکڑ کے رکھنے کا کام حضرت عمر کا اس لیے تھا. اور اس لیے حضرت عمر جو ہے نا حضور سے جانے بغیر سنے بغیر کسی چیز کو ایسا جاری نہیں کر سکتے تھے, یہ خود دلیل ہوتی ہے. اس لیے سارے صحابہ بالاتفاق جمع ہو گئے, تو صحابہ کا اجماع ہو گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہوئی اور صحابہ کا اجماع ہو گیا, اور اجماع دلیل ہے. اجماع کہتے ہیں اتفاق کر لینا, صحابہ کسی چیز پر اتفاق کر لیں تو وہ ہدایت ہوگی, اور صحابہ کسی چیز جب وہ ہدایت ہے تو اس کا چھوڑنا گمراہی ہے, چاہے وہ امام حرم ہی کیوں نہ کرے گمراہی ہے. صحابہ جس چیز کو کیے اس کو آپ چھوڑ دیں گے تو گمراہی نہیں تو اور کیا ہوگی. 8 رکعت تراویح ایک دم عبس کام ہے، فضول حرکت ہے، تہجد ہیں 8 رکعت. رمضان میں تہجد الگ ہوتی ہے جس کے ساتھ جماعت نہیں ہے، قیام رمضان بول کے شروع کرتے نا، غلط ہے وہ بھی، تہجد کے ساتھ جماعت نہیں ہے. دین کا ہاں ہاں کیسے کیسے بدلتا ہے، دیکھو قیام رمضان کے نام سے جو چلتا ہے تراویح کے بعد راتوں میں، وہ مشروع نہیں، غلط نہیں، غلط چیز ہے وہ. الگ الگ پڑھو، تہجد کی جماعت نہیں ہوتی، تہجد الگ ہے. وہ 8 رکعت ہے، وہ 8 سے لے کے 11-12 تک، تراویح الگ ہے. تہجد تو پورے سال کے لیے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ. تراویح صرف رمضان کے لیے، وہ بکر جماعت کے ہے، یہ جماعت کے ساتھ ہے، یہ 20 رکعت ہے. 8 رکعت تراویح گمراہی ہے، چاروں اماموں سے کوئی بھی نہیں پڑھتا تھا. امت نے کبھی پڑھائی نہیں، حضور حضرت عمر کے خلاف کہاں سے کر سکتے تھے، صحابہ کے خلاف کہاں سے کر سکتے تھے. آٹھ رکعت تراویح پڑھنے والا آدمی دین میں گمراہی کو پیدا کر رہا ہے، اختیار کر رہا ہے. آٹھ رکعت تراویح پڑھنے سے سونا 1000 درجے افضل ہے، بغیر پڑھے گا سونا وہ بھی غلط ہے، تراویح چھوڑنا وہ بھی غلط ہے، مگر 8 پڑھنے سے تو بہتر ہے سونا، چونکہ انہیں غلطی تو نہیں پیدا کر رہا نا اسلام میں، دین میں، وہ دین میں خرابی تو نہیں کر رہا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ چیز طے ہوئی، قبر میں ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب منکر نکیر تم سے سوال کریں گے تو تم ان سے الٹا سوال کرو گے. حضور نے اطلاع دی ہے، میں تو یہیں سے آیا ہوں، میں تو دور تھوڑی گیا ہوں، تم وہاں سے آئے ہو، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. حضرت عمر یہ پوچھنے والے ہیں. حضرت عمر وہ واحد شخص ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ معانقہ کریں گے میدان حشر میں، یہ بھی حدیث میں حضرت شاہ اسماعیل شہید نے نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ معانقہ کسی سے نہیں کریں گے، حضرت عمر سے کریں گے. کیا چیز ہوگی وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. حضرت عمر کے محل کو حضور نے معراج میں دیکھا، جنت میں، جنت میں حضور کا محل حضور حضرت عمر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا روایت میں. ان لوگوں کا مرتبہ یہ اس لیے تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے، ہر وقت کانپتے رہتے تھے، دل ہے ہی کپ کپی کی جگہ پہ، دل کا کام ہی کپ کپی ہے، دل ڈرتا رہتا ہے، تھراتا رہتا ہے. قلوبہم وجلہ، ان کے دل جو ہے نا ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام ڈرتے رہتے تھے، حالانکہ وہ تو نبی ہیں، یہ تو خیر صحابی ہیں، پھر بھی انبیاء علیہ السلام ڈرتے تھے، امام الانبیاء ڈرتے تھے. انی اخوفکم، تم سے سب سے زیادہ میں، تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو سمجھو کہ اللہ کیا چیز ہے، اللہ کیسی ذات ہے، وہ قابل ڈر ذات ہے، ان سے ڈرنا ہے. فرشتے سارے ڈرتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں سارے فرشتے. ایسا کیوں ہوتا ہوں گا؟ علماء نے فرمایا کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت استغنا ہے، غنی ہو، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ سمد ہے، غنی، اس کو نہ فرشتوں کی حاجت ہے، نہ انبیاء کی حاجت ہے، نہ اولیاء کی حاجت ہے، نہ شہداء کی حاجت ہے، نہ صلحاء کی حاجت ہے، نہ آسمانوں کی، نہ زمین کی، نہ چاند کی، نہ ستاروں کی، نہ جنت کی، نہ جہنم کی. وہ کرے گا تو نہیں، لیکن چاہے تو سب بساط کو ختم کر کے بیٹھ جائے، جنت ختم، جہنم ختم، چلو نکلو یہاں سے، جنگلی آنے، پوری دنیا ختم کر کے بیٹھ جا سکتے ہیں. جیسے ختم تھی پہلے، سے تھی تھوڑی. ایک دسترخوان بچھائے، ایک بساط لگائے، ایک دکان سجائے، ایک مکان سجائے، ایک گھروندہ بنائے. ان کے حساب سے تو گھروندہ ہی ہے نا. گھروندہ سمجھتے ہیں؟ گھروندہ کہتے ہیں بچے جو پانی کے بازو جا کے بناتے ہیں، سینڈ پہ جو بناتے ہیں نا، کچی سینڈ لے کے، اس کو گھروندہ بولتے ہیں. بناتے 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 اس کے بعد جب واپس چلو رہے بول کے بولتے تو کیا کرتے، ادھر لات مار کے، ادھر لات مار کے، کر کے وہ اس کا توڑ رہا، وہ اس کا توڑ رہا، سب جدھر کا ادھر برابر کر کے گھر کو آ جاتے. پھر آتے خود اس کو گھروندہ بولتے. تو جیسے بچوں کے لیے گھروندہ ہے، اللہ پاک کے لیے یہ پوری کائنات اس سے بھی کم ہے. وہ کبھی کبھی ختم کر دے سکتے، پوری نظام ہی ختم کر دے سکتے، کیونکہ وہ غنی ہے. ولا یسألو عما یفعل ہے، ان سے نہیں پوچھا جا سکتا، وہ جو چاہے کرے. یہ صفت چونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے ان لوگوں کو، تو چونکہ یہ صفت کا استحضار ہوتا ہے، تو جب اس صفت کا استحضار ہوتا ہے یا غلبہ ہو جاتا ہے، تو پھر کچھ یاد نہیں رہتا پیچھے کا کہ نہیں میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے، یہ کچھ یاد نہیں رہتا. وہ سارے وعدے وعدے لپٹ کے رکھ دے سکتے، تیرا وعدہ ادھر اٹھا کے رکھ. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما دیں گے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، آپ نے کہا تھا لوگوں سے اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو مانو. آپ اندازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، ان سب کے ساتھ سارا عالم ہوں گا اور اللہ تعالیٰ کا جلال ہوگا، چار فرشتوں کے بجائے عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کے پوچھ لیں گے، انت قلت للناس اتخذونی، کیا آپ نے کہا کہ آپ کو الہ بنایا جائے اور آپ کی ماں کو الہ بنا جائے میرے بجائے؟ بہت سخت بات ہے. ارے بھائی، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کیا نا، یہ دوسروں نے کیا، ان کے چاہنے والوں نے کیا، تو ان سے پوچھو. ان سے کیا پوچھنا ہے، ان کو تو جوتے مارنے ہیں. جس پہ ناراضگی ہوتی ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا، جس سے بہت ناراضگی ہوتی ہے اسے نہیں پوچھا جاتا، جس سے تھوڑی ناراضگی ہوتی ہے اسے پوچھا جاتا ہے، جس سے تھوڑی ناراضگی ہوتی ہے اسے پوچھا جاتا ہے، جس سے بہت ناراضگی ہوتی ہے اسے نہیں سوال کیا جاتا. اسے کیا پوچھنا ہے، اس کا تو طے ہے حساب کتاب. اس کی طرف دیکھنا بھی ایک یعنی پسند نہیں کیا جاتا. لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، نہ بات کرے گا نہ دیکھے گا اللہ. کتنی ناراضگی ہوگی. جیسے جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے لوگ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا دفن کرنے والوں سے نہیں پوچھیں گے، بچی سے پوچھیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تیرا قصور کیا تھا، کس قصور میں تجھے دفن کیا گیا. تو یہ پوچھا جانا اصل میں اس کا اس کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے، لیکن حجت پوری کرنے کے لیے ہے کہ بھائی یہ بھی کوئی کام تھا جو کیا جاتا تھا، یہ کوئی ایسی غلطی ہے جو کرنی چاہیے تھی. غلطی میں بھی غلطی ہوتی ہے، غلطی کے اندر بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. بچی کو دفن کر دینا معصوم بچی کو, تو اس سے پوچھا جائے گا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا, جو عیسیٰ پیغمبر ہیں, جو لوگوں کو سب کو اللہ کی طرف بلائے, ان کو خدا بنا لیا, بیٹا بنا دیا اللہ تعالیٰ کا. اتنی ناراضگی ہوگی اللہ تعالیٰ کو کہ ان سے پوچھیں گے. اور اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جواب بیان کیا گیا قرآن پاک میں, اس لمبے جواب میں آخر کا یہ جملہ ہے, تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی, آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا, لیکن میرے دل میں جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ میں یہ بات, میں یہ حرکت کیا یا نہیں کیا, میں نے ایسا کیا یا نہیں کیا, آپ جانتے ہیں میں نے تو نہیں کیا. ما قلت لهم بالله ما امرتني, اب میں نے لوگوں سے وہی کہا جو آپ نے مجھے کہا, کہنے کو کہا, ان اعبد اللہ ربی و رب, اور کہا بھی وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہ, میں موجود بھی رہا ان کے ساتھ, نگران بھی رہا ان کے ساتھ. چونکہ شہید منع رقیب ہے یہاں پر, فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہ, جب میری آپ نے وفات دے دی مجھے, آپ ہی رقیب ہیں, آپ کے رقیب تھے, میں تھا تو نگرانی بھی کرتا تھا, بولا بھی یہی تھا, لیکن تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی. تعالی شانہ کی صفت غنا, صفت استغنا جو ہے بہت ڈرنے کی چیز ہوتی ہے. اسی لیے دین کے معاملے میں پیچھے رہنے والے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ استغنا برتتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, ایک صاحب آئے آگے بڑھ گئے, ایک صاحب آئے جگہ نہیں تھی چلے گئے, تو حضور نے فرمایا جو آگے بڑھ گیا اللہ نے اس کو قبول کر لیا, جو چلا گیا اللہ نے اسے استغنا برت لی, جاتے ہو تو جاؤ جھک مارو. اللہ کے پاس استغنا بہت ہے, جو آگے بڑھے گا اس کو قبول کیا جائے گا, منت کر کے, سماجت کر کے, گھس کے, چاپلوسی کر کے دین کے کام میں آگے بڑھنا پڑتا ہے. مجھے قبول کر لو, میں پڑھتا ہوں, میں عالم بننا چاہ رہا ہوں, میں پڑھنا چاہ رہا ہوں, تھوڑا سا بھی آنا کہانی کرے جاؤ. طلب ہے, سچی طلب ہے, ہر قسم کی تکلیف بھی اٹھا رہے ہیں, کمائی کے نقصان کو بھی برداشت کر رہے ہیں, محنت مجاہدہ بھی کر رہے ہیں, حالانکہ ظاہری طور پر اس کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ جو دنیاوی تعلیم تھی وہ پڑھ لیے, نوکری بھی مل گئی, پیسے بھی کما لے رہے ہیں, شادی بھی ہو گئی, چلے بھائی پتہ نہیں شادی ہوتی نہیں ہوتی, بچے بھی ہو گئے. مگر اگر آپ کو طلب ہے تو پھر کھینچ لیا جائے گا, آ جاؤ بھائی, دین کا کام ہے, دعوت کا کام ہے, تبلیغ کا کام ہے, حضور کا کام ہے, حضور کی خدمت ہے. تبلیغ کیا ہے؟ حضور کی خدمت ہے. گر کے, پڑ کے, تکلیف برداشت کر کے کرنا چاہتے ہیں, لے لیے جائیں گے, یہ حضور کی خدمت ہے. آگے پیچھے ہو رہے ہیں, تعامل ہو رہا ہے, بڑھ رہا, کیونکہ حضور تو عالمی نبی ہیں, سارے عالم تک حضور کی بات کا پہنچانا یہ حضور کی خدمت ہے. کون ہے حضور کی خدمت کرنے والا؟ یہ مطلب ہے بات کا, من انصاری اللہ, بات کا مطلب یہ ہے, کنو انصار اللہ, بات کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی بات کو پوری دنیا میں لے جانے کے واسطے کون تیار ہے, کون ہے حضور کی خدمت کرنے والا. تو اب اگر منت سماجت کر کے عاجزی کے ساتھ, قربانی کے ساتھ تیار ہوتے ہیں تو لیا جائے گا, پوری دنیا میں لیا جائے گا. نہیں ہیلے بہانے چاہیے تو ہیلے تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. اتنی دلیلیں ہوں گی, اتنی دلیلیں ہوں گی جس کی حدیں نہیں کرنے کے واسطے, حالانکہ بالکل بدی ہی چیز ہوگی, यानी जब सामने हकीकत लाई जाएगी तो इतनी बदी होगी, अरे ये मेरी नजर से कैसे ओझल हुई, इसको मैं कैसे नहीं देख सका, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ मान रहा है एक आदमी के हुजूर आलमीन अभी आप कयामत तक के लिए, उसको ये मालूम है कि हुजूर पूरे आलम में नहीं गए, उसको ये मालूम है कि हुजूर 23 साल में दुनिया से पर्दा कर गए, तो कयामत तक कैसे काम होंगे ये। हुजूर आलम में नहीं गए तो सारे आलम में कैसे जाएंगे ये, एक कॉमन सेंस की चीज है, हो गई ना ये, इस पर दलील देने की जरूरत नहीं। मगर अभी समझ में नहीं आता न मौलवी के न गैर मौलवी के, ठीक है नहीं तो ना सही। अल्लाह तबारक व तआला के कामों के मामले में बहुत ही अपने आप को झुकाने की जरूरत पड़ती है, आजिजी करने की जरूरत पड़ती है, मेहनत से माजद करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो बात यहां से चली है कि अल्लाह तबारक व तआला के जो दोस्त होते हैं उनको राज बताया जाता है, जैसे हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार थे, जिस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला का किस्सा याद आ गया कि इतने पक्के राजदार थे वो कि हजरत उमर को हजरत बकर को अभी नहीं बताया और राज, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ये फरमाया करते थे। तो इस पर हुई बात कि हजरत उमर तो इतने बड़े मरतबे के थे, वो ऐसा क्यों पूछे हजरत हुज़ैफ़ा से, वो खशियत थी, वो डर था, वो सब चीजें भूल जाते थे, खशियत के खौफ के गलबे में वो जितने फजाइल वगैरह जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान पूरे थे, आपकी बातों पर पूरा यकीन था, सब भूल जाते थे, है नहीं रहता था उधर। तो अल्लाह तबारक व ताला जो है वो ऐसी जात है कि वो मखलूक के कयूम है, इसलिए वो मखलूक के साथ होते हैं, मखलूक से हट नहीं सकते, मखलूक से गाफिल नहीं हो सकते, मखलूक से हट नहीं सकते, उसको थामना होता हर वक्त, उसको कायम रखना होता हर वक्त, उसको क़ुव्वत देना रहता हर वक्त, उसको अपनी सिफात का असर देना रहता हर वक्त। तो वो ताल्लुक जो है ना वैसा अल्लाह ताला के करीब होना दूर होना उसका एतबार मखलूक से नहीं है, तुम तो उसके बगैर हो ही नहीं सकते, तो तुम्हारा मेरे करीब होना क्या है, मेरे मुझे खुश करना है, फिजिकली कुर्ब मुराद नहीं है। अल्लाह पाक जगह बैठे हुए वहां जाना है अपने को, बैतुल्लाह में भी अल्लाह नहीं होता, बैतुल्लाह को देखने के बाद एक ऐसा इस्तेहजार बनता है उसकी नूरानियत की वजह से कि जैसे आप अल्लाह के पास आ गए, अल्लाह ने खास निस्बत फरमाई, वरना अल्लाह किसी मकान में तो मुकैद नहीं होते, अल्लाह के लिए बैतुल्लाह वैसे ही है, अमरीका वैसे ही है। ऐ कौम बहाज रफ्ता कुजायद कुजायद, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, ऐ कौम बहाज रफ्ता कुजायद कुजायद, माशूक बइंजास्त बयायद बयायद, ऐ हज को जाने वालों कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, माशूक यहाँ पे है, इधर आओ इधर आओ, पहले माशूक से दोस्ती तो करो फिर जाओ, उसको ले तो सही फिर जाओ। ये भी बहुत अजीब राज है, अल्लाह तबारक व तआला जो है वो अल्लाह को जानने वालों और अल्लाह से मोहब्बत ताल्लुक रखने वालों के पास ही मिलता है, ये खुसूसियत है, उसको तलाश करने के लिए कोई और जगह नहीं है। अल्लाह शाबीक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक रोज में पंछी बन के आसमान पे गया, مگر مجھے وہاں پہ ہر نہیں ملا. ہر اللہ کو کہتے ہیں فارسی پنجابی زبان میں, وہاں پہ مجھے ہر نہیں ملا. آسمان کو جا کے دیکھ کے آیا, وہاں پہ مجھے ہر نہیں ملا. پر وہاں ہر نہ پایا جو ہر سنتن کے پاس, جو مرشد کے پاس میں نے اللہ کو دیکھا اللہ کو پایا, وہ مجھے آسمان میں نہیں ملا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں, اے قوم بحج رفتا خجائد خجائد, اے قوم جو حج کے لیے گئی, کہاں جا رہے ہو بھائی, کہاں جا رہے ہو؟ معشوق بہیں جاست بیاید بیاید, معشوق تو ادھر ہے, پہلے اس کو تو لے لو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کے ساتھ میں ساتھی ہوتے ہیں, چاہے وہ مکہ مدینہ ہو, چاہے امریکہ ہو, آسٹریلیا ہو, رشیا ہو, چائنا ہو, چاہے ایمان والے ہوں چاہے بے ایمان ہوں. مخلوق کے بغیر, مخلوق خالق کے بغیر ہوتی نہیں, اس لیے وہ ساتھ ہوتے ہیں ہر جگہ, اس لیے وہ موجود ہوتے ہیں ہر جگہ, اس لیے وہ دیکھتے ہیں ہر جگہ, اس لیے وہ سنتے ہیں ہر ایک کو, اس لیے وہ جانتے ہیں ہر ایک کو. مگر مقصود اصل اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے جو چاہتے ہیں وہ ان کو خوش کرنے کا ہے. اگر وہ راضی ہیں تو بندے سے, بندے کا بندہ ان سے قریب ہے. اگر وہ خوش ہیں اس سے تو بندہ ان سے قریب ہے. اگر وہ خوش نہیں ہے اس سے تو بندہ ان سے دور ہے. ان کے قریبی اور ان کے دوری کا معیار یہی ہے. تو ہر کام کی بنیاد روزہ رکھنے کی, اعتکاف کرنے کی, جماعت میں جانے کی, پڑھنے پڑھانے کی, عبادتوں کی, سب کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا پہچاننا ہے. جتنا اللہ کو جانیں گے اتنا ان کی رضا کی فکر ہوگی. اور جاننا بھی اس واسطے ہے تاکہ رضا کی فکر ہو. جاننا, جاننے کی تو کوشش ہو رہی لیکن رضا کی فکر نہیں ہو رہی, خوش کرنے کی فکر نہیں ہو رہی, تو بھی متبر نہیں ہے. اسی لیے سوائے ان کی رضا کے اور کچھ مقصود نہیں ہونا ہے. اور ذرا سی بھی گڑبڑ ان کی طرف رخ کے بجائے کام میں ہے, لیتے نہیں وہ اس کو ذرا سی بھی. ان یسیر الریا شرک, معمولی سے معمولی ریا بھی شرک ہے. اور ریا داخل ہوتا ہے آدمی کے اندر دبیبۃ النمل سے بھی زیادہ ہلکے طریقے پر. چیونٹی کی جو چال ہے اس سے بھی ہلکے طریقے پر آدمی کے اندر ریا گھس جاتا ہے. غیر کی نیت, غیر کے خوش کرنے کی, غیر کو پسند آنے کی, غیر کو اچھا دکھنے کی, غیر کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی, غیر کے پاس اپنی محبوبیت بنانے کی, ماسیو اللہ کے پاس. پتھر میں اور آدمی میں اگر فرق کر رہا ہے آدمی عمل کے معاملے میں تو اخلاص باقی نہیں رہتا. امام غزالی فرما رہے ہیں, پتھر کے سامنے آپ کام کرے تو پتھر دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا بول کے سوچتے آپ. کپڑے بدلنا ہے تو ہمیشہ پتھر کے پیچھے ہی جاتے ہیں. اسی لیے پتھر اور انسان اور درخت سیم, نہ وہ سامنے نگاہ کے نہ عمل کرنے کے واسطے, نہ یہ سامنے نگاہ کے نہ وہ سامنے, اس کے لیے کام ہونا ہے. یہ میٹر ہی اتنا سینسیٹیو ہے کہ تیرا عمل صرف میرے لیے ہونا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاص اور ریا کا اور تواضع اور تکبر کا حصہ جہاں پر ہے نا حامد میاں, امام احیاء العلوم میں سے ریا اور اخلاص کا باب و حصہ اور تکبر اور ریا کا جو حصہ ہے وہ لائے تو وہ پڑھیں گے ان دنوں میں, ابھی نہیں کل پرسوں تک لے آؤں. ریا کی تفصیلات کیا ہیں وہ جان لینا چاہیے, اخلاص کی تفصیلات کیا ہے وہ جان لینا چاہیے. ہر کام اخلاص سے ہونا, ہر کام اخلاص سیکھنے کی چیز ہوتی ہے. چھ صفات میں سے اخلاص بنیادی صفت ہے. ان چھ صفات کو اگر ان مسلمان حاصل کر لے تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اس میں سے وہ بھی ایک بنیادی صفت ہے. زبان کا, زبان سے کلمہ پڑھنے کا اخلاص الگ ہے. آدمی کے عمل میں اخلاص الگ ہے اور کلمے کا اخلاص الگ ہے. تین اخلاص الگ الگ ہے. جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو اخلاص سے پڑھتے ہیں. اس میں کیا لینا دینا ہے؟ تنہائی میں بھی پڑھتے ہیں, اکیلے میں بھی پڑھتے ہیں, تشہد میں پڑھتے ہیں, نماز میں, مؤذن اذان میں بول رہا ہے, اقامت میں بول رہا ہے, بہت جگہ پڑھتے ہیں. اپن پڑھتے اخلاص سے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی بغیر اخلاص کے بھی پڑھے مگر عموماً نہیں پڑھتے, یہ بتا رہا ہوں میں. لیکن کلمے کو اخلاص سے پڑھنا الگ ہے, کلمے کا اخلاص الگ ہے. وہ بہت سیکھنا پڑتا, وہ بہت مشکل چیز ہے. یہ جتنا آسان ہے نا یہ پڑھنا, وہ اتنا مشکل ہے. کلمے کا اخلاص نہیں ملتا جلدی. کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ, جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا. قیل وما اخلاص ہوا یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا کہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ. کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ سارے حرام کاموں سے وہ کلمہ اس کو روک دے. اب بتاؤ کتنا مشکل ہے. اللہ کے جو محارم ہیں ان سے وہ کلمہ روک دے. پوری دنیا میں تلاش کرے تو کتنے ملیں گے جن کے پاس کلمے کا اخلاص ہے؟ مشکل ہے. ہوں گے ضرور, لیکن آپ نکال کے لاؤ ان کو, بولے آپ تلاش کر کے لاؤ, بولے تو آپ اپنی انگلیوں کے اندر کے اتنے لوگوں کو بھی نہیں لا سکتے. انگلی کے پروں کے اتنے کو بھی گن کے لانا مشکل ہے. ہوگا, یقیناً ہوں گے, بہت ہوں گے. آپ کو ملنا بہت مشکل ہے. اتنے کم ہیں, اتنے کم ہیں. ایک ہزار میں ایک, ایک لاکھ میں ایک نہیں, اس سے بھی کم ہے. کیونکہ محارم اللہ جو ہے نا, وہ موٹے موٹی چیزیں تو سب جانتے ہیں لیکن تفصیلات بھی بہت ہیں نا اس میں. ساڑھے چار سو محارم اللہ ہیں, ساڑھے چار سو ہیں. اس لیے علم ضروری ہے, علماء کی صحبت ضروری ہے. ان کے پاس بیٹھتے رہے تو معلوم ہوتا رہتا, یہ صحیح نہیں ہے, 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 یہ صحیح نہیں ہے. ظاہری باطنی, اور ضرور ظاہر الاسم و باطن ہو. ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. باطنی گناہوں کے اندر جو اصل دل کے اندر, نفس کے اندر ہوتے ہیں, اس میں سے ریاکاری ہے, اس میں سے تکبر ہے, اس میں سے حرص و طمع ہے, اس میں بزدلی ہے, اس میں بقالت ہے, اس میں بے مروتی ہے, اس میں بے حیائی ہے, اس میں بے صبری ہے, اس میں بے شکری ہے, اس میں اللہ کے ماں سوا کی محبت ہے, اللہ کے غیر کی محبت زیادہ ہونا, اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے دین سے اور دین کی محنت سے. خالی محبت گناہ نہیں ہے, زیادہ ہونا اس کا اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے, یہ گناہ ہے. ماسوا اللہ کی محبت. اب ماسوا میں سب سے پہلے اپنی جان ہے, اپنی باڈی ہے, اپنی باڈی کی محبت. حالانکہ اس دنیا میں سب سے سڑی ہوئی چیز اپنی باڈی ہے, اس سے گندی کوئی چیز نہیں ہوتی اس پوری دنیا میں. सबसे चढ़ी हुई चीज अपनी बॉडी होती है। चूंकि ये माल को सड़ाने के बाद बनी हुई होती है, जूस निकाले, चीजों का जूस निकाले, आग पानी मिट्टी हवा जमा हुई, फिर जमीन में गई, फिर जमीन में से गल्ला निकला, जमीन में से दाना निकला, घास फूस निकला, उसमें से कुछ चीजें निकली, या जो दूसरे जानवर हैं वो खाए, वो खाने के बाद में उनका गोश्त बना, प्रोसेस के बाद में, फिर वो आया, आने के बाद में वो पका, वो पकने के बाद में उसका जूस निकला, वो सड़ा तो उसका खून बना, उसके अंदर खराबी आई तो उसका स्पर्म बना, आदमी का कीड़ा बना, कीड़े पड़ गए उसमें, वो कीड़ों का ही मजमुआ होता है। माध्यम मनवी है, क्या है? कीड़ों का मजमुआ है, सब कीड़े होते हैं। इसीलिए उससे हर एक को कराहत होती है, गंदगी है, वो लग जाए तो आदमी धो लेता है, उससे बनती है बॉडी। सो के आदमी उठा कैसा हो जाता है, थोड़ी देर के बाद रूह जो है ना उसमें है नूरानियत, उन्हें पकड़ के रखती है, तो इनमें बदबू नहीं उठती है, क्योंकि है तो सड़े हुए, रूह इसको पकड़ के रखती है। तो नींद में थोड़ी देर जो है ना, थोड़ी देर के वास्ते रूह का ताल्लुक कमजोर हो जाता है, कमजोर होते बदबू आ जाती है, फिर उठते मुंह से बदबू, फलां से बदबू, फलां से बदबू, फलां से पूरा जिस्म, यहां से वहां तक, इधर मैल उधर मैल, थोड़ी देर के वास्ते खत्म भी नहीं हुआ पूरा ताल्लुक, कमजोर हुआ थोड़ा सा, बदबू आ जाती, पहनते ही कपड़े खराब हो जाते। गुज़िश्ता एहतिकाफ के वास्ते लाए थे कपड़े, अब तक लटक रहे कमरे में, अब तक नहीं खराब हुआ वो, गुज़िश्ता ला लिए थे कपड़े ज्यादा तो वहां पे लटक रहे हैं हमारे कमरे में, एक साल से लटक रहे ना वो, जैसे के वैसे, अब एक घंटा पहन लो, खुशबूदार खाना, खुशबूदार सालन खाते खाते किस्सा खत्म, एकदम बदबू, एकदम गंदा, पानी पीने के बाद वो पेशाब बन जाता, खाना खाने के बाद वो बराज बन जाता, बना तो उससे खून बनता है, दुसुमत बिसान बना, बदबू गंदगी, दो दो बिल्कुल मुतजाद चीजों से बनाए जाते हैं हम लोग, एक इंतहाई गंदी चीज से और एक इंतहाई अच्छी चीज से, वो रूह है, वो आसमान से आती है, आलम अमर से है। तो माँ सिवा में, माँ सिवा की मोहब्बत में अपनी बॉडी, अपना अपन सबसे ज्यादा है। मेरा भाई गाड़ी है आपको जो दी गई है, बदन क्या है? सवारी है जो इंसान को दी गई है, टूल के तौर पर दी गई है काम करने के वास्ते, इसी वजह से पुरानी पड़ जाती है, इसी वजह से खराब हो जाती है, मठारना पड़ता है इसको, इसके डेंट पड़ जाते हैं, इसका कलर खराब हो जाता है, कलर उड़ जाता है, खरोचे पड़ जाते हैं, मैली हो जाती है, 50,000 चीज़ें बॉडी में लगी हुई हैं, उसके वास्ते पूरा कारोबार सजा हुआ है दुनिया में। आप देखो, आप परफ्यूमों की दुनिया में चले जाओ, मेकअप की दुनिया में चले जाओ, कपड़ों की दुनिया में चले जाओ, बूटों की दुनिया में चले जाओ, शूजों की दुनिया में चले जाओ, इसलिए इस सब की तरफ दावत देने की जो जगह होती है, या इन सब के मजमुए की जो जगह होती है, वो सबसे गंदी जगह होती है। खैरुल विकाई अल मसाजिद व शरुल विकाई अल अस्वाक, सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती है, सबसे बदतरीन जगह बाजार होती है। बातिल की तरफ दावत है, वहां मासिवल्लाह की तरफ दावत है, अल्लाह के गैर की तरफ दावत है, वहाँ जाके आदमी अल्लाह को भूल जाता है, इतना चमक दमक रौनक फला 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 इतना ऐसे बना के रखते हैं डाउनटाउन के आदमी, वहाँ जाके अल्लाह को भूल जाता है, ये देखते वो देखते वो देखते वो देखते वो देखते वो देखते। वहाँ इलियास और रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज ये है कि कोई आदमी बाजार जाए और चौथा कलमा ना पढ़ रहा हो तो उसके ईमान के सल्ब होने का डर है, उसके ईमान के सल्ब हो जाने का डर होता है। अरे बाप रे बोल के आता है आदमी के दिमाग में, अल्लाह याद नहीं, ध्यान ही नहीं रहता। तो मासिवल्लाह की मोहब्बत, उसमें अपनी जान अपना नफ्स सबसे आगे सबसे पहले, और नफ्स अपनी बॉडी से मुताल्लिक चीजें होती हैं, खाना है, कपड़ा है, चीजें हैं, ज्वेलरी है, उसको आराम पहुंचाने के वास्ते फर्नीचर जमा किया हुआ है, उसको आराम पहुंचाने के वास्ते घर ऐसा बनाया हुआ है, उसको आराम पहुंचाने के वास्ते ये चीज़ वो चीज़, दुनिया जहान की पूरा सिलसिला जो है ना जिस्म इंसानी की आराम आसाइश के लिए, तारत खाना ऐसा रहना, हमाम ऐसा रहना, नहाने का ऐसा रहना, धोने का ऐसा रहना, शेखों के पास में चले जाओ तो मुतने की चीज़ सोने की रहना, हगने की चीज़ सोने की रहना। अरे सोने के बने हुए ना तारखाने, टूटियाँ, पेशाब खाने, अम्मा तारीफ की, दुनिया वालों के पास तारीफ की, उसके पास तो बाथरूम भी सोने के हैं। बोले क्या करता उन्हें जाके वहां पे सोना निकालता। बेहूदगी है, बेहूदगी, नादानी। तो जो गंदी सिफात हैं वो सारे के सारे जो है ना वो निकलना है, महारिम अल्लाह है। कलमे का इखलास ये है कि अल्लाह के महारिम से कलमा रोके, बातिल की मोहब्बत से रोके। और हर हर अमल में इखलास वो लगे, फिर एक अपनी ज़ुबान से कलमा इखलास से बोलना, एक है कलमे का इखलास सीखना, एक है तमाम अमलों में इखलास रहना। नमाज अल्लाह का महारिम नहीं है, वो तो अल्लाह का हुक्म है ना, मगर उसमें इखलास होना, रोज़े में इखलास होना, एतिकाफ में इखलास होना, सुन्नत पर चलने में इखलास होना, तबलीग करने में इखलास होना, सुन्नत वाले अमाल इख्तियार करने में, वज़ा क़ता शक्ल सूरत बनाने में इखलास होना, सुन्नत के मुताबिक खाने में पीने में इखलास होना, सदका और खैरात में इखलास होना, मस्जिद बनाने में, मदरसा मदरसा बनाने में, मदरसा चलाने में इखलास होना, सीखने की चीजें, कलमे का इखलास, और उसके मुकाबिल की चीज़ है रिया। ये सिफात मुतकाबिल हैं, एक दूसरे के जिद में है। इखलास महबूब अमल है, मामूर है, हुक्म है, और उसकी जो जिद बनती है वो रिया की बनती है, वो मना की गई, रोका गया उसे, वो नहीं होना है। ऐसे तकब्बुर ये बुरी सिफत है, वो नहीं होना है, उसके मुकाबले में तवाज़ो जो है ना वो होना है। ऐसे गुस्सा और शहवत ये दोनों बुनियादी तौर पर काबू में आना है। गुस्सा और शहवत ये सीसे सारी सिफात हैं। अब तकब्बुर जो है ना गुस्सा और तकब्बुर आपस में कजन है, रिश्तेदार हैं। आग की वजह से उन्होंने, आग की वजह से इन्होंने, शैतान तकब्बुर किया ना, वो आग की अपनी खसूसियत सामने आ गई, क्योंकि उसकी खसूसियत में ऊपर चढ़ना है। जब आग गलाएंगे आप तो जो शोला होगा वो नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, अलामत है उसकी। बड़ेपन में भी यही होता है, तकब्बुर में भी यही करता है आदमी, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, اور وہ صرف اللہ کو حق ہے. تکبر کا حق صرف اللہ کو ہے. المتکبر هو اللہ فقط, متکبر صرف اللہ ہے. وله الكبرياء في السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں میں کبریا صرف انہی کے لیے. وہ بڑے ہیں, ان کو بڑائی کا حق ہے, دوسرا کوئی بڑا نہیں ہے, اس لیے اس کو بڑائی کا کوئی حق نہیں. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہیں. تو تصحیح ہے نیت, نیت کو صحیح کرنا. عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اپنا مقصود بنانا ہے, اور اس کی تجدید کرتے رہنا, اس کا دھیان رکھتے رہنا, اپنے اختیار سے اس کو صحیح کرتے رہنا. جو خیالات وساوس آ رہے ہیں ان کا دھیان نہیں کرنا. اور ایسا اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو پسند کرتے ہیں, اور جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ کے پسند کے لیے ہی کرنا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ سب کچھ اصل اللہ ہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے تعارف پر معاملہ پہلے آتا ہے, کہ اللہ کون ہے, اللہ کیا ہے, ان کی ذات کیسی ہے, ان کی صفات کیسے ہیں, ان کی افعال کیسے ہیں, ان کے آثار کیسے ہیں, کیسے وہی حاکم ہیں, کیسے وہی معبود ہیں, کیسے وہی الہ ہیں, کیسے وہی محبوب ہیں. الہ جو ہے الہ سے بھی ہے, اور الہ جو ہے ولیہ سے بھی ہے. ولہان واو کو الف سے بدلا گیا ہے. الہ بمعنی تحیر, اور ولیہ بمعنی احبہ, محبت اور شیفتگی کو ولہان کہتے ہیں. جانور کا بچہ ولہان میں ہوتا ہے اپنی ماں کے, جا کے اس کو چپک جاتا ہے ولیہ سے. چونکہ الہ ایسا ہے کہ جو اس کی جس کو اس کی معرفت مل گئی, انہیں اس کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا, اور جو اس کی ذات و صفات میں غور کرتا ہے انہیں حیرانی میں پڑ جاتا ہے. وہاں سوائے حیرت کے کیا ہے؟ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کھولیں گے کسی پر, یہاں پہ گئے تو انہیں چاہیے, وہاں پہ بھی گئے تو انہیں چاہیے, وہاں پہ یہ گلی میں بھی انہیں بیٹھے, وہ گلی میں بھی انہیں بیٹھے, کوئی جگہ آپ کو ملے گی نہیں ایسی جہاں پہ وہ نہیں ہے. تو اب آدمی حیرت میں رہ جاتا ہے, ارے کیا تو بھی ہے بھائی, ان کا معاملہ. جب منصور جو ہے نا ان الحق کہہ رہے تھے, تو صوفیہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی منصور نہیں تھے, جو تھے وہی بول رہے تھے. منصور نہیں تھے ان الحق بولنے والے, منصور کی جگہ جو تھے وہی بول رہے تھے. منصور نے اپنے کو اتنا مٹایا, اتنا مٹایا, اتنا مٹایا, کہ اب جو ان الحق جیسے درخت سے آواز آ رہی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کے لیے, انی ان اللہ, ایک درخت سے آواز آئی انی ان اللہ, یا موسیٰ انی ان اللہ, آواز درخت سے آ رہی تھی, درخت نہیں بول رہا تھا, وہی بول رہے تھے. منصور نے کہا تو صوفیہ کہتے ہیں کہ منصور کہاں تھے بولنے والے, شور منصور از کجا, منصور کا شور کہاں سے, دار منصور از کجا, اور منصور کی سولی کہاں سے. شیخ عبد القدوس کا شعر ہے, شور منصور از کجا, دار منصور از کجا, خود زدی بانگے ان الحق, خود ہی ان الحق کی آواز لگائی, برسر دار آمدی, خود ہی سولی پہ جا کے بیٹھ گئے. مطلب تجلی فرمائی, اپنی صفت کا ایک جلوہ دکھا دیا وہاں پہ. ظاہر ہے کہ وہ صورت میں مخلوق کے ہوگا, چونکہ ظہور کی واسطے مخلوق ہی ہوتی ہے. ظہور جو ہے نا, ظہور کے لیے صورت ہوتی ہے, اور صورت مخلوق ہوتی ہے. تو مصیبت ساری مخلوق پہ آتی ہے, ان کو کچھ نہیں ہوتا, تھپا اس پہ ہی پڑتا ہے. 3 بجے بس اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح اخلاص اور عمل سے، اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہمارے عمل میں بھی اخلاص ہو، ہمارے کلمے میں بھی اخلاص ہو، ہمارے تشہد میں بھی اخلاص ہو، ہر چیز میں اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ پڑھیں گے امام غزالی کے علاقے انشاءاللہ تعالیٰ.